جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور کوئی شدید مجبوری نہیں ہے تو وہ تشریف رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں سامعین کرام، عید الاضحیٰ اور ذی الحجہ کے مبارک ایام آنے والے دنوں میں تمام عالم اسلام اللہ تبارک و تعالی کے حضور دو فرائض انجام دینے والا ہے کہ جن کی کوئی نظیر اور مثال اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتی. پہلا کام جو کہ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واجب کیا گیا ہے وہ قربانی کا عمل ہے. کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی علاقے میں ہو اور دنیا کے کسی بھی پیشے سے اس کا تعلق ہو، لیکن ایک ایسا دن آتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق اللہ کے راستے میں پسندیدہ ویلیوبل قیمتی پالا ہوا یا خریدا ہوا جانور اس کو ذبح کر دو اور اس کا خون اللہ کے لیے بہا دو. اور دوسرا کام جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ کعبہ مشرفہ بنائیے اور اعلان کیجئے، دور دور سے لوگ آئیں گے اور اس علاقے میں اس شہر میں حج ادا کر کے جائیں گے. اگر آپ غور کریں تو قربانی اور حج کا آپس میں ایک قوی تعلق ہے، اس لیے کہ جو ہم اور آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ لبیک کہتے ہیں، انہوں نے بلایا تو ہم جاتے ہیں. اور اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ بھی سنت ابراہیمی معروف ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم ملا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ عمل کر لیا تھا. اس بارے میں تفصیل سے گزشتہ شب جمعہ کو بات ہوئی تھی، اب اسی سے متعلق چند اور نقطے اور اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو قرآن کریم کی بہت ہی فضیلت والی سورت سورہ کوثر، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ پیش کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے کتنے محبوب ہیں، اگر یہ آپ کو جاننا ہو تو اس کے لیے آپ سورہ کوثر کی پہلی آیت پر غور کریں، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا عظیم فضل فرمایا، اور جس دن انسان پیاس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے، اور جس دن پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوگی اور سایہ میسر نہیں ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے ان سے نظریں چرائے گا کہ کہیں سفارش کا نہ بول دیں، کہیں میرے اعمال نہ لے لیں، بھائی اپنے بھائی سے، بھائی اپنی بہن سے دور بھاگیں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کا اور اللہ کی رحمتوں کا جو علامت ہوگی، جو کرم کا دریا ہوگا، حوض کوثر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس مرتبے اور مقام سے پہچانا جا سکتا ہے، اس کے بعد مزید کسی تفسیری کی ضرورت نہیں رہتی، کہ پوری کائنات اور پوری انسانیت جس دن پریشان ہوگی، برے حال میں ہوگی، اپنے اپنے مشکلات کے اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہوگی، اس دن اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کو پانی پلانے میں، ان کو سیراب کرنے میں اور ان کی پریشانی دور کرنے میں مصروف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم مقام اور مرتبہ قرآن کریم نے بارہا بیان فرمایا، جہاں اللہ تبارک و تعالی آپ کی تعریف فرماتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے ہمارے محبوب آپ بہت بڑے عظیم اخلاقی درجے پر فائز ہیں، دنیا کو انسانیت سکھانی ہے تو آپ سے سیکھیں، دنیا کو اگر حقوق بتلانے ہیں، دنیا کو اگر معاشرت سکھانی ہے، دنیا کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کا اور بیت الخلاء میں جانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر اور ان کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں آتی۔ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے ہمارے محبوب آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں، و مبشر اور آپ خوشخبری سنانے والے ہیں جو اللہ کا پیغام سن لیتے ہیں، وَنَزِيرًا اور جن کو اللہ کا پیغام ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا وہ اللہ سے خوف نہیں کھائے، آپ ان کو ڈرائیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور آپ اللہ کو کی طرف بلانے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو امت مسلمہ ہے یہ امت اجابت ہے، انہوں نے اللہ کی دعوت قبول کر لی ہے، اور جو اس کے علاوہ امتیں ہیں جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو امت اجابت اور امت دعوت، یعنی وہ دعوت کے لیے ہماری امت ہے، ابھی ان کا دعوت کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ سراجا منیرا اور اے ہمارے محبوب آپ چمکتے دمکتے چراغ ہیں اس اندھیری دنیا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سورہ کوثر کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اختصار کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کوزے میں دریا، بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد غور کیجئے دوسری آیت میں فرمایا کہ فصل لربک وانحر، اے پیغمبر آپ کو ہم نے کائنات کا عظیم ترین مقام عطا کیا، آپ کو ہم نے وہ درجہ عطا کیا جو انبیاء میں سے کسی اور کو نہیں ملا، آپ کو ہم نے ایسی امت عطا کی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، آپ کو ہم نے مقام محمود عطا کیا، آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا، اب آپ کا کام ہے، آپ کا ایک مشن ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ فصل لربک، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت وہ اپنے بندوں سے مطلوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا گیا ہے ناقابل ذکر تھے ہم، اس کے بعد پھر ہم کسی قطرے میں تھے، پھر وہاں سے ہم گوشت بنے، پھر ہڈیاں پیدا ہوئیں، پھر اس پہ چمڑا چڑھا، یہ سب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل تھا، اور نہ ہم کون ہوتے ہیں خود بخود پیدا ہونے والے یا اس دنیا کے اندر آنے والے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور امت کو تعلیم ہے، فصل لربک، عبادت خوب کرنی ہے. اگر عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. عبادت کیسے ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کیا کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے دور رہو باز رہو. وفعل الخیر، اور خیر کے کام کرنے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سجدے کا حکم دیا ہے، جہاں رکوع کا حکم دیا ہے، وہیں فعل الخیر کا حکم دیا ہے، نیکی کا عمل کرنے کا. نیکی کا عمل ہر عمل نہیں ہوتا، کچھ اعمال تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقل کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ نہ کرنا بہتر ہے، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے، اور شریعت کا ہر ہر مسئلہ وہ عقل اور لاجک کے مطابق ہے. مثلا کسی کے ساتھ لڑائی کرنا بری بات ہے، اگر آپ شریعت میں دیکھیں تو آپ کو قرآن میں آیت بھی مل جائے گی اور آپ کو حدیث بھی مل جائے گی جس میں جنگ و جدال سے منع کیا گیا ہو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، خبردار، نہ لڑائی کرنی ہے، نہ فسوق کرنا ہے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے حج کے دنوں میں. تو یہ جو احکام ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اور کام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذمے لگایا وہ ہے وانحر، اور آپ نحر کیجئے. نحر شریعت میں اونٹ کاٹنا اور جو اونٹ کے متعلقات ہیں جسے آپ مویشی کہتے ہیں، ما یؤکل لحمہ، علماء فرماتے ہیں وہ جانور کہ جو عام طور پہ پالے جاتے ہیں اور ان کا گوشت کھانا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو خلاصہ ہے اور جس صورت کے اندر آپ کا مقام اور آپ کا کام اور آپ کے دشمنوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اس صورت کے اندر باقاعدہ نہر کا ذکر ہے. اور یہ عظیم عبادت نہر کی علماء فرماتے ہیں اس سے مراد قربانی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، وہ مبارک لمحات آنے والے ہیں کہ تمام عالم اسلام کے اندر ہر آدمی، خواہ وہ زیادہ امیر ہے، کم امیر ہے، غریب ہے، اپنی وسعت کے مطابق وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور فصل لے ربک وانحر کے اوپر ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اب الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر گزرے گا. تو یہ کام جو اسلام کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ کس لیے ہے؟ اس کے بارے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں زیادہ چون چراں کرنا اور لمبے لمبے فلسفے طلب کرنا، سوالات کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالی سے مناظرہ کر سکتے تھے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی بچے کو میں کیسے ذبح کر دوں، لیکن آپ نے سوال نہیں کیا. اس کے علاوہ شریعت کے اندر ایک اور بہت اہم پہلو ہے قربانی کا، اور وہ ہے فقراء اور مساکین کی مدد اور ان کی دعوت. علماء کرام فرماتے ہیں کہ سال کے مختلف دنوں میں آپ جب چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایام ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، حرام ہے، اور ان میں سے ایک یوم الاضحیٰ کا دن ہے. یہ دن اللہ کی طرف سے ہماری اور آپ کی دعوت کا دن ہے. جب اللہ نے کہا کہ کھاؤ تو کھانا عبادت, اور جب اللہ نے کہا مت کھاؤ تو پھر نہ کھانا عبادت, اسی کا نام شریعت ہے, اسی کو اتباع بولتے ہیں. جب فرمایا کہ نماز پڑھو سورج سے پہلے نکلنے سے پہلے پہلے, تو اب نماز پڑھنی ہے. سورج نکل آنے سے پہلے پہلے ایک خاص وقت آتا ہے, فرمایا اب نماز نہیں پڑھنی تو نماز نہیں پڑھنی. اس وقت میں جو نماز پڑھے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ شیطان کی عبادت میں مصروف ہے. اتنا بڑا فرق چند لمحات کے اندر. اور یہی شریعت کا نام ہے کہ صحیح نالج حاصل کر کے, صحیح معلومات اور علم حاصل کر کے اس پہ عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں بیڑا پار فرما دیتے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فقراء اور مساکین کی امداد, ان کی دادرسی, ان کو جو ایسے افراد جو زندگی میں کم و بیش کبھی کبھی کسی شادی میں چلے گئے, کسی دعوت میں چلے گئے, تو وہاں جا کے ان کو گوشت کھانا نصیب ہوا, اور ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں جہاں کئی کئی دن تک کوئی قابل قدر کھانے کی چیز نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر ان کا بھی انتظام فرمایا ہے. جب آپ قربانی کریں تو اس میں سے اپنے لیے بھی رکھیں, اپنے اقربا اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رکھیں, اور وہ افراد جو آپ کی نظر میں باقاعدہ مستحقین ہیں, محتاج ہیں, ان کے لیے بھی بھرپور حصہ رکھیں. دیکھیں دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بادشاہ کے پاس, کسی وزیر کے پاس جاتے ہیں تو اپنے حساب سے اعلیٰ ترین چیز لے کے جاتے ہیں. یہ ہمارا اخلاقی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے شایع نشان قیمت کے ہدیہ پیش کریں, اور اس کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قبول نہ کرے, کیونکہ بادشاہ سے زیادہ مال آپ کے پاس تو نہیں ہے, نہ میرے پاس ہے, نہ ہی کسی وزیر اور نہ ہی کسی مشیر سے زیادہ مال نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس. تو جب آپ کوئی چیز لے کے جاتے ہیں وہ اس کو قبول کرتا ہے, تعریف کرتا ہے, لیکن آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ زیادہ اس کے حقدار ہیں, آپ واپس لے کے چلے جائیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت پسند آ گیا تو وہ قبول بھی کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے, اللہ تبارک و تعالی ملک الملوک ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, اس کائنات کے رب ہیں. آپ اپنا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے میرے لیے قربان کیا, اس کی کھال بھی تمہاری, اس کا گوشت بھی تمہارا, اس کے سینگ بھی تمہارے, جو تمہارا دل چاہے کرو, سارا کھانا ہے کھا لو. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عظیم احسان ہے کہ ہمیں پابند نہیں کیا گیا کہ فلانے کو اتنا گوشت دینا ہے اور فلانے کو دینا ہے. آپ کی مرضی, آپ اس کے مالک ہیں. آپ کا تقویٰ مطلوب تھا, آپ بازار گئے پہ جیب سے جو آپ کے قیمتی پیسے تھے وہ نکال کے خرچ کر دیا, خرید کے لیا, ذبح کر دیا, قبول ہے. اب اس کے بعد جو مزید ہے وہ فقراء اور مساکین کا حق ہے. اس شریعت اسلام کے اندر فقراء اور مساکین کا بہت بڑا مقام ہے, اور اتنا بڑا مقام ہے کہ بعض مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقل اور اجتہاد کے مطابق کچھ فیصلے فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی نے فقیروں اور مسکینوں کی وجہ سے باقاعدہ آپ کو تنبیہ فرمائی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی اور آپ کی بہت کوشش تھی کہ جو مکہ کے اپر کلاس کے جو لوگ ہیں, جو سرداران مکہ ہیں, کسی طرح ان کو دین کا پیغام پہنچا دیا جائے اور یہ دین کی بات سمجھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں, تو باقی جو ان کی دیکھا دیکھی غریب افراد ہیں, جو لوور کلاس ہے, وہ خود بخود داخل ہو جائیں گے, راستہ کھل جائے گا, آسان ہو جائے. اور ظاہر بات ہے جب بڑے کسی اور دین پہ ہوں تو چھوٹے ڈر کے مارے ویسے ہی نہیں آتے کہ اگر دین بدل لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کتنا ماریں گے ہمیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی اور سرداران مکہ سے کہا کہ آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ شرط لگائی کہ حضرت آپ کے پاس جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی لکڑ ہارا ہے, کوئی چرواہا ہے, کوئی غلام ہے, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ ہماری شان کے خلاف ہے, لہذا آپ ہمارے لیے علیحدہ مجلس کا انتظام کریں جہاں صرف آپ ہوں اور ہم ہوں اور ان میں سے کوئی نہ ہو غریبوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت نکال کر, بظاہر اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, دین کے فائدے کی بات ہے, اور کیا پتہ کہ وہ اسلام لے آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ڈیمانڈ قبول فرمائی اور ان کے ساتھ مجلس میں تشریف فرماتے ہیں. اسی دوران ایک نابینا اور غریب صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا جایا کرتے تھے, وہ تشریف لے آئے اور تیزی سے تشریف لا رہے ہیں اور دور سے آواز دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, مجھے ایک مسئلہ بتائیے, کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنے آئے تھے. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ اور کمٹمنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ مجلس میں کوئی اور نہیں آئے گا, اور ایسے افراد جو عام طور پہ معاشرے کے نچلے حصے سے ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, عبس و تولی, تیوری بدل گئی اور اعراض کر لیا, ان جا اہل اعما, کے ایک نابینا چلا آ رہا ہے, وما یدریک لعلہ یزکا, اے ہمارے محبوب آپ کو کیا پتا کہ یہ بہت زیادہ پاک اور صاف ہو جائے, دین اور اسلام اور ایمان اس کے اندر داخل ہو جائے, جہنم کی آگ اور کفر اور شرک کی خباستیں اس سے دور ہو جائے. وما یدریک لعلہ یزکا, او یذکرو, یا پھر دین کی بات سن لے, قرآن اور حدیث سن لے, فتنفعہ الذکرا, اور قرآن اور حدیث اس کو فائدہ دے دیں. اما من استغنا, اور وہ جو لوگ ہیں جو کہ استغنا کرتے ہیں, جن کا دین سے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, فانت لہو تصدہ, آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے باقاعدہ حکم کیا جا رہا ہے کہ ایسا آئندہ نہیں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, حضرت جو دوڑے دوڑے نابینا آ رہا تھا, وَهُوَ يَخْشَى, وہ اللہ سے ڈرتا تھا, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, اور آپ اس سے اعراض فرما رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کو جب دیکھتے تھے تو آپ اپنی چادر بچھا لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مرحبا, اس بندے کو ویلکم, خوش آمدید جس کے بارے میں اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے. تو ہمارے معاشرے کے جو ایسے افراد ہیں جن کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بظاہر کسی مرتبے کے نہیں ہیں, کسی حیثیت کے نہیں ہیں, کسی مقام کے نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے, جنگل سے ایک شخص آتا تھا, تاریخ میں اس کا نام ظاہر آتا ہے, اور پھٹے پرانے کپڑے اور جیسے ایک چرواہے کی حالت ہوتی ہے اس حلیے میں آتے تھے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا کہ ظاہر کھڑا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پیچھے سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اس کے, جیسے ایک بے تکلف دوست دوسرے دوست سے کرتا ہے, اور فرمایا میں یشتری, اس کو کون خریدے گا اس غلام کو, اس زمانے میں انسان دکھتے تھے بازاروں میں. تو ظاہر میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی سمجھ گیا اور کہنے لگا, حضرت میں بہت کم قیمت بندہ ہوں, میری کوئی قیمت نہیں ہے, لہذا آپ مجھے نہ بیچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قیمت بازار میں نہیں ہے, لیکن اللہ کے ہاں تمہاری بہت زیادہ قیمت ہے. تو ایسا شخص جو جنگل سے بیابان سے کبھی کبھی آتا تھا مکہ, لیکن اسلام اور دین کا پیغام اس کے دل میں تھا, اللہ سے وہ ڈرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک آپ کا بڑا مقام ہے. اور تمام صحابہ بالکل مساکین اور فقراء نہیں تھے, اکثریت ایسی تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں, جب انہوں نے بھی اپنے قوم کی اپر کلاس کو دعوت دی کہ آپ اللہ کا پیغام سنیے اور ایک اللہ کی عبادت شروع کیجئے, تو قرآن میں ہے انہوں نے ان انبیاء کو جواب دیا, ما نراک اتبعک, حضرت جی ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع کوئی نہیں کرتا, الا الذین ہم ارازلونا, مگر ہم میں سے جو بعض ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ ہیں, بادی اور رائے, اور ان کے رائے کی, ان کی بات کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں باقی کوئی نہیں ہوتا. یہ تمام انبیاء کا شیوا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو صحابہ ہوتے تھے، ان کے ساتھ جو ان کے محبوبین ہوتے تھے، وہ بظاہر دنیا کے لحاظ سے کوئی خاص مقام نہیں رکھتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں کہ تین تین دن تک کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا ان کو۔ لیکن دوسری طرف عبد الرحمن ابن العوف اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جنہیں عثمان بن نورین بھی کہتے ہیں، اس طرح کے صحابہ جو مکہ کے عمراء میں سے تھے اور انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالی نے افراد عطا کیے کہ جو بہت دین پہ خرچ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ اپنے زمانے کے غور و فکر کریں کہ عبد الرحمن ابن العوف کا کیا جذبہ تھا، حضرت عثمان کا کیا جذبہ تھا، اور اس طرح کے وہ صحابہ حمزہ ہو گئے اور علی ہو گئے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عمل کے لحاظ سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا اور حسب اور نسل کے لحاظ سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ اپنے معاشرے کے مساکین، فقراء، ان کے ساتھ جو سلوک فرماتے تھے وہ ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ مورخین نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اعینوا الضعیفا، آپ نے ضعفاء کی، کمزوروں کی اعانت کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ امیر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں، اس لیے مفادات ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ امیر آدمی ہے، اس کا کام ہو گیا تو کیا پتا کتنا بڑا چھکا لگ جائے۔ لیکن غریب کی مدد جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، حضرت علی نے فرمایا اس کی مدد کرنی ہے۔ والفقراء، اور فقراء کی مدد کرنی ہے۔ امیر آدمی کی مدد کو کون تیار نہیں ہوتا، پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فوائد حاصل ہوں گے، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ ہاں، دین پہ کام کرنا ہے تو فقراء کی مدد کرنی پڑے گی۔ والضعفاء والمساکین، اور مسکینوں کی مدد کرنی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور آپ کا ساتھ ہونا چاہیے ہر نیکی والے کام میں اور ہر اللہ سے ڈرنے والے کام میں، خواہ وہ کوئی دین کا ادارہ ہے، وہ اللہ اور رسول کا نام لینے والا ادارہ ہے، وہ کوئی مسجد ہے، وہ کوئی امام صاحب ہیں، وہ کوئی مؤذن ہے، جہاں تک آپ سے ہو سکے تعاونوا، قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے تعاون کرنا ہے، اس کے اندر اپنے حساب سے پوری کوشش کرنی ہے، تب جا کے آپ دین کے معاشرے کا حصہ بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور فضل آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور خبردار گناہ کے اندر آپ اعلی کار نہ بنیے، جہاں آپ کو لگے کہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، آپ اعلان برات کر دیں، دست برداری کا اعلان کر دیں، یہ کام میری مرضی کے خلاف ہے۔ اور پھر وہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جہاں تم سے ہو سکے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ سے روک لو، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، خاندان والے ہیں، ان کو سمجھائیں جا کے یہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، نہیں کر سکتے، آپ کا بس نہیں چلتا، فبلسان، زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ناگواری کا اظہار اور اس سے برات کا اظہار، وہ تو ہر مومن کے اوپر لازم ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے وليس وراء ذلك حبة خردل من الايمان، اگر کوئی دل سے بھی گناہ سے برات کا اظہار نہیں کرتا تو پھر اس کے اندر رتی بھر بھی ایمان باقی نہیں رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے اور آپ کے ذمے ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں۔ صرف جانور ذبح کر کے اور اس کا باربیکیو بنا لیں اور کسی کو بلا لیں کہ جی آ جاؤ کھال لے جاؤ، یہ کافی نہیں ہے، آپ نے اس کے فلسفے کو سمجھنا ہے، پورا اہتمام کرنا ہے کہ یہ جانور ہم کس لیے ذبح کر رہے ہیں اور اس کے مستحقین کون افراد ہیں، ان تک اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کے پیٹ تک یہ پہنچ جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو رحمتیں اور فضل مطلوب ہیں وہ آپ کو مل سکے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ حضرت جی، یہ جو بالکل غریب ہیں، نادار ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح شام عبادت کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے، ان کا ساتھ آپ نے دینا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نظر ان سے نہیں ہٹنی چاہیے. تو آپ جن کی مدد کر رہے ہیں، جن کو آپ دنیا کے لحاظ سے امداد کرنا چاہتے ہیں، اس بات کا بھی آپ لحاظ رکھیں کہ آیا وہ دین پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، آیا وہ مذہب کو جانتے بھی ہیں یا نہیں، بغیر مذہب کے فرق کے وہ لوگوں کی خدمت کے قائل ہیں، آیا ان کے اندر اتنی تمیز ہے کہ زکوٰۃ کا مال اور صدقے کا مال اور قربانی کا مال کہاں خرچ ہونا چاہیے، یا یہ تمیز بھی ان میں نہیں ہے، کہیں مرزائی آ گیا اور کہیں سیحی آ گیا سب کو دے دیا. نہیں، ایسی جگہ آپ نے امداد نہیں کرنی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حکم کے خلاف. تو آپ حضرات سے یہ گزارش بھی ہے، اور ظاہر بات ہے یاد دہانی یہ میرا فریضہ ہے کہ آپ حضرات جو قربانی کا عمل کریں گے، سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو اخلاص عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں، اللہ کے دین کے مدارس، مساجد اور دینی ادارے، اسکول اور قرآن کے مکاتب، ناظرے کے مکاتب، حفظ کے مکاتب، مبلغین اور علماء کے مراکز، دارالافتاء، یہ سب دین کی خدمت کے لیے چل رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہتے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی کوششوں سے اور آپ جیسے حضرات کی کوششوں سے ہی ان کو چلانے کے انتظامات فرماتے ہیں. آسمان سے تو کوئی امداد باقاعدہ اب نہیں اترتی، پہلے زمانے میں اترا کرتی تھی من و سلوا کی صورت میں، اگر وہ اترتی تو علماء پھر آپ لوگوں سے یہ بھی نہ مانگتے، لیکن اب وہ بند ہو چکی ہے، تو آپ حضرات کی طرف سے تعاون کی پوری کوشش بھی ہونی چاہیے اور امید بھی ہے، خاص طور پہ جو جامعہ عربیہ احسن العلوم کے طلباء ہیں اور ہمارے جو کارکنان ہیں وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ آپ تک کسی طرح نہیں بھی پہنچ سکتے تو آپ حضرات اپنے صدقے کو مقام مقصود تک پہنچانے کے لیے خود کوشش کر کے تشریف لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو حضرات دوسرے شہروں میں ہیں، جو دوسرے ملکوں میں ہیں، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنی قربانی، اپنے عمل کو برائی سے، فساد سے، نقص سے بچانے کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر چیز اس کی صحیح مقام تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو مسلمان کلمہ گو ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں مقامات عطا فرمائے. حجاج کرام جو تمام کے تمام مکہ مکرمہ میں جمع ہو چکے ہیں اور کچھ لمحات میں حج کے ارکان شروع ہونے والے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کا حج قبول فرمائے، ان کے ہر عمل کے اندر ہمارا بھی ثواب شامل فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے. جو حضرات جانا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں جا سکے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، جو جا چکے ہیں ان کو عمل کی اور قبولیت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، وہاں کی سرزمین جو مبارک ہے جو ہماری تمام ہم سب کے لیے قابل رشک ہے اعلیٰ ترین ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو امن کا منبع بنائے، اس کو سکون کا منبع بنائے، اور جیسے ایمان کی مرکزیت اس کو حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، جو مشرکین اور یہود اور حنود اور گاؤ پرست قسم کے لوگ ہماری زمین کے خلاف، ہمارے اس اسلام کے قلعے کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں میں مصروف ہیں، خواب و کشمیر ہو یا کوئی اور جگہ ہو، اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کی سازشوں کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ اپنی طرف سے غیب کی مدد نازل فرما اور اپنے ان دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہاں کے کلمہ گو مسلمان، یہاں کے نمازی، یہاں پہ تیرا نام لینے والے، یہاں کے رہنے والے، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا خاص فضل و احسان نازل فرما، یا اللہ کراچی کے تمام مدارس، یہاں کے تمام علماء، یہاں کے تمام طلباء، یہاں کے تمام مبلغین، یہاں کے نمازی، یہاں کے مسلمان اور یہاں کے تمام افراد، اللہ تبارک و تعالی سب پر خاص فضل و احسان نازل فرمائے، مشکلات حل فرمائے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اگر پریشانی ہے بھی تو یا اللہ تیرے غیب کے خزائن میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ اپنے غیب کے خزائن سے مدد و نصرت فرما، حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ مغتنم ہم پر آپ پر تازیر سلامت فرمائے، اور حضرت کا فیض جیسے جاری و ساری ہے اللہ تبارک و تعالی مزید عام فرمائے اور مزید اس کو برکتیں عطا فرمائے، مختلف حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے خاص طور پہ کیونکہ شب جمعہ کی رات ہے اور مبارک ایام ہیں، آنے والے ایام بھی مبارک ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے اور سب کی جو خواہشیں ہیں مرادیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑھ کر عطا فرمائے، اور دنیا تو چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب کس وقت روانہ ہو جائے، اصل تو آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان نصیب فرمائے اور قبر کو جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور حشر میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله